بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. گزشتہ ہفتے کی اہم ترین روداتوں کے جائزے پر مبنی پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. تو پہلے عناوین پر ایک نظر.
ایران کے بارے میں صہیونی حکومت کے صدر کا بیان. ہندوستان کے سیکیورٹی بجٹ میں اضافے کا امکان. پاکستانی علاقوں پر حملہ, امریکی صدر کا بیان. ایران مخالف دہشت گرد گروہ پاکستان کی کمزور کارکردگی پر ایران کی تنقید. غزہ کا محاصرہ اور صہیونی حکومت کے حملے کی دھمکی.
ناظرین, صہیونی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کاروائی زیر غور نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تجزیہ.
صہیونی حکومت کے صدر شیمون پیرز نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی آپشن زیر غور نہیں ہے. صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ نے رپورٹ دی ہے کہ ایران کے خلاف بقول ان کے مغربی ملکوں کے اتحاد اور تیل کی قیمت گرنے کے سبب ایران کے خلاف فوجی کارروائی ضروری نہیں. صہیونی حکومت کے صدر نے اپنے بیان میں ایک طرف تو ایران کے خلاف حملہ کرنے میں اپنی ناتوانی کو چھپانے کی کوشش کی ہے اور دوسری طرف یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے, مگر ان کا کوئی دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں مغربی ممالک متحد ہیں. مغرب تو دور کی بات ہے, خود گروپ 5+1 میں اتحاد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس مالی بحران نے جو امریکہ سے شروع ہو کر یورپ میں پھیلا ہے, ان ملکوں کے اقتصاد کو نقصان پہنچایا ہے جو امریکی اقتصادیات سے جڑے ہوئے ہیں. اس درمیان اگر صہیونی حکومت کے لیے امریکہ کی مالی اور فوجی امداد امریکہ کے اقتصادی جمود کے نتیجے میں کم نہ ہو, تب بھی صہیونی حکومت مغرب کے مالی بحران کے منفی اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتی, کیونکہ صہیونی حکومت کے اصل اقتصادی حلیف امریکہ اور چند یورپی ممالک ہیں جو مالی بحران میں پوری طرح پھنس چکے ہیں. اس سے قطع نظر مالی بحران یا تیل کی قیمت میں کمی اور صہیونی حکومت کی یہ توقع کہ اس سے ایران کے اقتصاد کو نقصان پہنچے گا, ایران کے خلاف تل ابیب کی فوجی کارروائی کی دھمکیوں میں کمی یا اس کے اس آپشن کے ختم ہو جانے کی وجہ نہیں, بلکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے غیر ضروری ہونے کے بارے میں صہیونی حکومت کے صدر کے بیان کی وجہ ایران کے مقابلے میں صہیونی حکومت کی ناتوانی ہے. سب کو یاد ہوگا کہ صہیونی حکومت کی فضائیہ نے کچھ عرصہ پہلے جنگی مشقیں کی تھیں جن کا مقصد ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی مشق کرنا بتایا گیا تھا. جو چیز صہیونیوں کو ایران کے خلاف فوجی اقدام سے روک رہی ہے وہ اس کی ناتوانی ہے. صہیونی حکام نے امریکہ کو ایران کے خلاف فوجی اقدام پر اکسانے کی بہت کوشش کی, مگر امریکی حکام نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ایران پر حملے کے غیر متوقع نتائج نکل سکتے ہیں اس مطالبے کی مخالفت کی اور صہیونی حکام کو خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ فوجی تصادم سے گریز کریں. امریکہ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر برجنسکی نے, جو جیمی کارٹر کی حکومت میں اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں, ایک انٹرویو میں صہیونی حکومت کو نصیحت کی ہے کہ امریکہ کو ایران پر حملے کے لیے ورغلانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اس کوشش میں اس کو ہرگز کامیابی نہیں ملے گی. برجنسکی نے اس انٹرویو میں صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ اسرائیل میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کی توانائی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایران پر کسی قسم کے حملے کے نتائج تل ابیب کے لیے بہت المناک ہوں گے. اس کے علاوہ ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی فوجی دھمکیوں میں کمی میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حالیہ فوجی مشقیں بھی کافی مؤثر واقع ہوئی ہیں, جن میں ایران کی میزائلی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا. چنانچہ صہیونی حکومت کا اخبار یروشلم پوسٹ لکھتا ہے کہ ایران کی میزائلی توانائی اس کی تنصیبات پر ہر قسم کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہے.
ناظرین, ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے بعد جہاں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کافی بڑھ گئی ہے. وہیں بعض ماہرین اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ اگر ہندوستان کو اپنی ترقی اور پیش رفت کو جاری رکھنا ہے تو صرف اقتصادی ترقی پر ہی نہیں بلکہ سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانے پر توجہ دینی ہوگی. ہمارا یہ تجزیہ ملاحظہ فرمائیے.
ممبئی کے حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے بعد ہندوستان کے سیکیورٹی بجٹ میں 12 گنا اضافہ ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں اسٹریٹیجک مشاورتی بین الاقوامی سینٹر فراسٹ اینڈ سیلیا منموہن سنگھ حکومت کو ایک رپورٹ کے ذریعے بعض گائیڈ لائن دینے والا ہے. سیکیورٹی بجٹ بڑھانے کے علاوہ ہندوستان ہوائی اڈوں، ہوٹلوں اور پبلک مقامات پر سیکیورٹی مزید سخت کر سکتا ہے. ادارے کے ایک مشیر نے بتایا کہ دہشت گردی کے خطرات کے جاری رہنے کے پیش نظر ہندوستانی سیکیورٹی کے انفراسٹرکچر کی توسیع پر تقریباً 9 ارب ڈالر کی رقم لگ سکتی ہے. بین الاقوامی اسٹریٹیجک مشاورتی سینٹر کے دنیا کے مختلف علاقوں میں 29 دفاتر اور 1700 ماہرین ہیں. ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے نتیجے میں ہندوستانی حکومت میں ترقی کے مفہوم کے ناقص ہونے کا مسئلہ پہلے سے زیادہ آشکار ہو گیا ہے. بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہندوستانی حکومت ترقی کے صرف ایک پہلو کو دیکھتی ہے. اس کے پیش نظر بین الاقوامی اقتصادی میدان میں مقابلے کے لیے توانائی کو بڑھانے کے لیے صرف اقتصادی ترقی کا گراف اوپر لانا ضروری ہے اور اب تک صرف اس نے اسی پر توجہ دی ہے، جبکہ ترقی کا مفہوم بہت جامع ہے جو اقتصاد، سیاست، سماج، سلامتی اور ثقافت سمیت تمام شعبوں میں ظاہر ہونی چاہیے. کانگریس حکومت نے اگرچہ اقتصادی میدان میں کافی ترقی کی اور 9% اقتصادی ترقی کے ساتھ اس نے ملک کو دنیا کی اقتصادی طاقتوں میں شامل کر دیا، مگر اقتصادی ترقی کی بنیاد کی حیثیت سے سلامتی اور سیکیورٹی کی تقویت کی طرف سے نئی دہلی نے غفلت برتی ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردانہ حملوں سے اقتصادی ترقی بھی خطرے میں پڑ گئی. دوسرے الفاظ میں اگر ہندوستانی حکام نے سلامتی اور سیکیورٹی کے مسئلے پر زیادہ سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہ دی تو انہوں نے تیز رفتار اقتصادی ترقی اور ممبئی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے مفادات کو یقینی بنانے کی اب تک جو کوششیں کی ہیں وہ بھی برباد ہو سکتی ہیں. چنانچہ حالیہ دہشت گردانہ حملوں کے بعد ماہرین کا خیال ہے کہ اس شہر میں اقتصادی سرگرمیاں بحال ہونے اور سرمایہ کاروں کے اذہان تیار ہونے میں 2-3 سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے اقتصادی دارالحکومت ممبئی میں مختصر عرصے میں سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے اقتصادی سرگرمیوں کے لیے حالات سازگار بنانا ممکن نہیں ہے. بنابراین ہندوستان سمیت علاقے کے تمام نئی اقتصادی طاقتوں کے لیے ضروری ہے کہ اقتصاد اور سلامتی سمیت تمام شعبوں میں متوازی ترقی پر توجہ دیں.
ناظرین، امریکہ نے پاکستان کے عوام اور حکام کے تمام تر اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستانی علاقوں پر حملے جاری رکھے ہیں، اور امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے ان حملوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے شہریوں اور فوجیوں کی حفاظت کے لیے جو کام بھی ضروری سمجھے گا انجام دے گا. ملاحظہ فرمائیے، اس سلسلے میں ممتاز اور سینئر پاکستانی صحافی اور تجزیہ نگار سجاد میر کا تبصرہ.
اصل میں یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ وار آن ٹیررزم کے خلاف ہے، دہشت گردی کی جنگ کے خلاف ہیں اور ہم مشترکہ جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ایک ایسے تعلقات ہیں جن کی کوئی اساس نہیں ہے. اس علاقے میں پاکستان کے مفادات بالکل مختلف ہیں، امریکہ کے مفادات بالکل مختلف ہیں. یہ درست بات ہے کہ افغانستان میں جب اس وقت کاروائی ہوئی تھی، جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس میں پاکستان کو جس طرح شامل کیا گیا، پاکستان کے فوجی عمل نے اس کا ساتھ دیا، یا شاید بین الاقوامی دباؤ بھی تھا، یا شاید سیکورٹی کونسل کی قرارداد بھی تھی جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ اس علاقے میں کاروائی ہونا چاہیے، اس کو کچھ بھی کہا جائے، لیکن پاکستان کو اس کا الٹا نقصان ہوا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو طالبان ان کو کہا جاتا ہے جو کہ وہاں انتہا پسندی کی کاروائیاں کرتے ہیں یا جو کہ حکمران رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اس پختون علاقے میں آباد ہے ان کو طالبان کا نام دے دیا جاتا ہے. پہلے ان لوگوں کو پاکستان میں آنے کے لیے مجبور کیا گیا اور پھر اب اسی علاقے میں بمباری کر کے امریکہ پاکستان کے مفادات کے بھی خلاف کام کر رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تاثر پھیل گیا ہے کہ اس پوری کاروائی کے نتیجے میں یہاں جمہوری عمل کو بھی نقصان پہنچے گا اور امریکہ کے پسندیدہ فوجی حکمران دوبارہ آ سکتے ہیں. یہ ایک ایسا بڑا نقصان ہوگا جو صرف پاکستان کا نقصان نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسانی کا نقصان ہے, کیونکہ اگر اس خطے میں جمہوریت کی جڑیں اکھڑتی ہیں تو نتیجے کے طور پر پورا ریجن ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے, عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے. امریکہ کا یہ کہنا وہاں کے نو قدامت پسندوں کا, نیو کونز کا, نیو کنزرویٹو کا ایک پرانی پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ سب کچھ کرتے رہیں گے جو کرنا چاہتے ہیں, لیکن یقینی طور پر اس کا انجام نہ ان کے لیے بہتر ہوگا, نہ جمہوریت کے لیے, نہ پاکستان کے لیے, نہ امریکہ کے لیے, اور نہ ہی بڑے صغیر کے لیے. اس وقت یقینی طور پر امریکہ کے حملوں کی وجہ سے یہاں لوگوں کی ایک رائے عامہ جو ہے امریکہ کے خلاف بھی بنتی جا رہی ہے, نتیجے کے طور پر موجودہ جمہوری حکومت کے خلاف بھی بنتی جا رہی ہے. ایسے میں کون فائدہ اٹھائے گا, اور خاص طور پر اب جو صورتحال بمبے بلاسٹ کے بعد ہوئی ہے, اس وقت عوام کا رد عمل کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں گا غیر معمولی ہے, اور جس طرح حکومت پاکستان ان کے کہنے پہ کاروائی بھی کر رہی ہے, اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ اس خطے میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی جو یقینی طور پر نو انسانی کے لیے بہتر نہیں ہے.
ناظرین, ریکی نامی دہشت گرد گروہ نے جس کو امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل ہے, گزشتہ دنوں مشرقی ایران سے جن پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے پاکستان منتقل کیا تھا انہیں شہید کر دیا ہے. اس سلسلے میں ایران کی حکومت نے اسلام آباد حکومت کی تساہلی اور کمزور کارکردگی پر سخت نکتہ چینی کی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہ تجزیہ.
اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر غلام حسین اجئی نے ایک انٹرویو میں ایران کے مشرقی سرحدی علاقے میں ریگی کے دہشت گرد گروہ کے ہاتھوں اغوا ہونے والے ایرانی پولیس اہلکاروں کے قتل کے بارے میں گفتگو کے دوران حکومت پاکستان کی کمزور کارکردگی پر سخت تنقید کی. انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام نے اس سلسلے میں کوتاہی سے کام لیا ہے, کیونکہ جب ریگی دہشت گرد گروہ نے ایرانی پولیس اہلکاروں کو اغوا کر کے سرحد کے اس پار پاکستان کی حدود میں منتقل کر دیا تو مغویوں کو آزاد کرانا اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پاکستان کے سیاسی اور سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری تھی, کیونکہ ایران وہاں براہ راست مداخلت نہیں کر سکتا تھا. ریگی کے دہشت گرد گروہ نے جس کو امریکہ اور برطانیہ کی حمایت حاصل ہے, جنوب مشرقی ایران میں دو مرحلے میں 16 ایرانی اہلکاروں کو اغوا کر کے پاکستانی حدود میں منتقل کیا اور پھر کچھ دنوں بعد انہیں شہید کر دیا. اس دہشت گردانہ کارروائی میں ریگی دہشت گرد گروہ نے اغوا شدہ ایرانی اہلکاروں کی فلم تیار کی اور اس کو العربیہ ٹی وی چینل کو ارسال کر کے ایران سے اپنے غیر قانونی مطالبے کو منوانے کی کوشش کی. ریگی گروہ نے 200 دہشت گردوں کی رہائی کا مطالبہ کیا, مگر ایران نے ان کا یہ غیر قانونی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا. یہ دہشت گردانہ کارروائی ایسی حالت میں انجام پائی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دعوے دار مغربی حکومتوں سے وابستہ ذرائع ابلاغ جیسے وائس آف امریکہ اور بی بی سی نے دہشت گرد ریگی گروہ کے سرغنہ کا انٹرویو نشر کر کے عملی طور پر دہشت گردی اور شر پسندی کی ترویج کی ہے. ناقابل انکار شواہد اس بات کے موجود ہیں کہ پاکستان کے اندر بعض عناصر اس دہشت گرد گروہ کی حمایت کرتے ہیں, جس کے ثبوت اور دستاویزات حکومت پاکستان کو دیے جا چکے ہیں. حکومت پاکستان نے بارہا وعدہ کیا کہ دہشت گردوں سے سختی سے نمٹا جائے گا, مگر اس پر عمل نہیں کیا. اسلامی جمہوریہ ایران نے حکومت پاکستان کے ذریعے اس سلسلے میں کوششیں جاری رکھنے کے ساتھ ہی اب تک اس دہشت گرد گروہ کے بہت سے عناصر کو گرفتار کیا ہے, اور اس دہشت گرد گروہ کے بہت سے اراکین ایرانی پولیس کے ساتھ لڑائی میں ہلاک بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ملک کے مشرقی علاقوں بالخصوص سیستان و بلوچستان کی سیکیورٹی کے لحاظ سے اہمیت کے پیش نظر ان علاقوں میں سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے. اس میں دو رائے نہیں کہ دہشت گرد گروہوں کی حمایت اور علاقے میں بدامنی پھیلانا علاقے میں بیرونی طاقتوں کے طویل المیاد اہداف میں شامل ہے, کیونکہ سامراجی طاقتیں دہشت گردی اور بدامنی میں ہی فائدہ دیکھتی ہیں. بنابراین خود پاکستان علاقے اور پڑوسی ملکوں کی سلامتی اور سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کا خاتمہ ہو۔ ایران نے 12 حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گرد گروہوں کو علاقے میں سرگرمی کی اجازت نہ دے اور ان کے ساتھ سختی سے نمٹے۔ امید ہے کہ اسلام آباد حکومت اس سلسلے میں ذمہ داری کے ساتھ عمل کرے گی اور علاقائی ملکوں کے ساتھ تعاون کر کے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد کرے گی۔
اور آخر میں غزہ، جس کا محاصرہ شدید تر ہو گیا ہے، پورا علاقہ ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عالمی برادری خاموش ہے اور عرب اسلامی دنیا پر افسوسناک جمود طاری ہے۔ اسی کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت غزہ پر حملے کی دھمکی بھی دہرا رہی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں سیاسی امور کے ماہر گلشن نقوی صاحب سے، جو آج اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں۔ نقوی صاحب، غزہ کے حالات آپ کے پیش نظر ہیں، اور اسی کے ساتھ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر غزہ پر حملے کی دھمکی دہرائی ہے، کیا واقعی صہیونی حکومت غزہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے؟
اگرچہ صہیونی حکومت کی ماہیت جو ہے وہ جنگ پسندانہ ماہیت ہے، اور یہ شروع سے ہی جب سے قائم ہوئی ہے فلسطین پر جتنے بھی اسے ہو سکے ہیں مظالم اس نے ڈھائے ہیں، اور مختلف صہیونی حکام کی طرف سے بیانات سامنے آ چکے ہیں کہ ہم غزہ پر حملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ صہیونی حکومت ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اپنے زخم چاٹ رہی ہے اسی شکست سے جو ملت فلسطین نے حماس کو منتخب کر کے تو اسے لگائے تھے، اور مختلف صہیونی حکام جو ہیں جن میں وزیر خارجہ ان کی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور وزیر جنگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، صہیونی وزیر اعظم جو ہیں اہود اولمرٹ وہ بھی یہ دھمکی دے چکے ہیں، اور کابینہ نے بھی اپنی فوج کو جو ہے وہ ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ یعنی ان کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک یہ مسئلہ آگے بڑھ چکا ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود میرا یہ خیال نہیں ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر قادر ہوگی کہ وہ غزہ پر حملہ بھرپور طریقے کا کوئی حملہ کرے، چونکہ پہلے بھی اس کو ایک تجربہ حاصل ہو چکا ہے کہ غزہ پر خود صہیونی حکومت کا قبضہ تھا، اور فلسطینیوں کی بھرپور مجاہدت کی وجہ سے اور ان کی استقامت اور ثابت قدمی کی وجہ سے اور صہیونی حکومت کے خلاف انہوں نے جو ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس کی وجہ سے بالآخر صہیونی حکومت کو غزہ کا علاقہ جو ہے وہ خالی کرنا پڑا اور وہاں سے پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ تو دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چونکہ اسرائیل میں آئندہ فروری میں پارلیمانی انتخابات بھی ہونے والے ہیں، اور خود صہیونی وزیر اعظم اہود اولمرٹ جو ہیں ان پر مقدمات بھی ہیں بدعنوانی کے، اور ان کو بار بار عدالت میں بلایا جا رہا ہے، تو اس ساری صورتحال کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بیانات جو ہیں وہ بہت زیادہ حد تک جو ہیں وہ اپنی رائے عامہ کو، اسرائیلی رائے عامہ کو، صہیونی رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں صہیونی باشندے جو وہاں پر بسائے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ فلسطین کا علاقہ مقبوضہ سرزمینیں ہیں، اور وہ ان کا اپنا ملک تو نہیں ہے، ان کو مختلف دنیا کے ممالک سے لا کر وہاں پر بسایا گیا ہے، مختلف وعدے ان سے کیے گئے ہیں صہیونیوں سے مختلف وعدے کیے گئے ہیں، تو وہ جو ہے ان کو وہ بھی ایک طرح کے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن کو ایسے لوگ وہاں پر آئے ہیں جن کو بسایا گیا ہے کہ جن میں صہیونیزم جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یعنی خود ان میں بھی تشدد پسندی پائی جاتی ہے، ایک تو ان سے وعدے کیے گئے ہیں، دوسرا خود صہیونیزم کے جو ہیں وہ آپ سمجھیں کہ اس میں بڑھ چڑھ کر آگے آنے والے ہیں، تو ان کی رائے عامہ کو یہی رائے عامہ ہے وہ جن کی ووٹ جو ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن نقوی صاحب دیکھیے، الیکشن کے مد نظر اگر اس کو دیکھا جائے تو اگر صہیونی حکومت اپنی دھمکی پر عمل کر لیتی ہے اور غزہ پر حملہ کر دیتی ہے تو کیا صورتحال کیا بنے گی؟ اگر مزاحمت کمزور پڑ جاتی ہے، رک جاتی ہے، تب تو اس کا مقصد پورا ہوگا، لیکن اگر مزاحمت شدید تر ہو جاتی ہے تو پھر الٹا بھی ہو سکتا ہے۔
جی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوسرا جو آپشن سامنے رکھا ہے میری نظر بھی اسی پر ہے. ہمارے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر صہیونی حکام جو ہیں اپنے ان بیانات پر عمل کرتے ہیں اور ایسی حماقت کا ارتکاب کرتے ہیں اور غزہ پر وہ حملہ کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ فلسطینی گروہوں کے درمیان بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں, اور حملہ کرنے کی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے پہلا اثر جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فلسطینی سارے متحد ہو جائیں گے صہیونی حکومت کے خلاف, اور حماس کی وہ جو پالیسی ہے کہ ہم صہیونی حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے وہ نہ صرف یہ کہ غزہ تک محدود رہے گی بلکہ مغربی کنارے تک بھی پھیل جائے گی بات, اور خود فلسطینی انتظامیہ جو ہے اس کو بھی مجبوراً صہیونی حکام کے خلاف اقدامات کرنے پڑیں گے, اور نتیجہ وہ نکلے گا جو صہیونی حکومت نہیں چاہتی بلکہ جو حماس چاہتی ہے.
جی اچھا نقوی صاحب, یہ غزہ محاصرے میں ہے,
جی
15 لاکھ فلسطینی
جی
محصور ہیں,
جی
بنیادی ترین ضرورت کی چیزوں سے بھی محروم ہیں, بچے دودھ سے محروم ہیں, تدریجی طور پر 15 لاکھ فلسطینی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں.
جی
اقوام متحدہ, انسانی حقوق کی عالمی تنظیم, دیگر بین الاقوامی ادارے, ان کو غزہ کی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے, یا وہ بھی وہی چاہتے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے؟
اسرائیل کو بنایا ہی نہیں مغربی طاقتوں نے.
جی
برطانیہ جو ہے وہ پیش تھا اسرائیل کے قیام میں, اسرائیل کے تشکیل میں, تو اب بھی آپ دیکھیں کہ برسلز میں ان کا یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا, اور اس میں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں گے, ان میں وسعت پیدا کریں گے. حالانکہ اس سے پہلے کچھ دن پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ صہیونی حکومت غزہ میں شدید انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے, تو ہم اس کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں اس میں وسعت لانے کے بارے میں بعد میں غور کریں گے, فی الحال اس مسئلے کو ملتوی کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں یورپی جو ممالک ہیں, یورپی یونین کے جو رکن ہیں, انہوں نے دوبارہ برسلز میں اکٹھے ہو کر تو اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اب اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بڑھنے چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظر تو ان کو سب کچھ آتا ہے بلکہ بنانے والے یہی ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے اس کی بقا اور اس کا دوام جو ہے وہ بھی انہیں کی حمایت سے ہے.
اچھا نقوی صاحب, یہ جو مغربی ممالک ہیں یہ اسرائیل کے حامی ہیں, یہی لوگ اسرائیل کو وجود میں لائے, اور جو بین الاقوامی نام نہاد بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی حمایت بھی ان پر ان سامراجی طاقتوں کا اثر و رسوخ ہے. اسلامی دنیا کیا کر رہی ہے, اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں, وہ کیوں خواب غفلت میں؟
جی اسلامی ممالک میں سمجھتا ہوں کہ قوت ارادی سے محروم ہیں, ان میں نہ فیصلہ کرنے کی کوئی قوت پائی جاتی ہے, نہ قوت ارادی ان میں پائی جاتی ہے, اور نہ اپنے عوام پر ان کو اعتماد ہے, نہ اپنی شخصیات پر ان کو کوئی اعتماد ہے. وہ ان کی نظر جاتی ہے تو سیدھی امریکہ پر جاتی ہے. ابھی دیکھیں کہ حال ہی میں عرب ممالک نے امریکہ کے نو منتخب صدر, ابھی وہ وائٹ ہاؤس نہیں پہنچے ہیں,
باراک اوباما
جی, ان کو خط لکھ بھیجا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں عرب ممالک جو ہیں وہ اس بات پر تیار ہیں کہ ہم نے امن کا منصوبہ جو پیش کیا تھا سن 2002 میں اسرائیل کے ساتھ, ہم صلح کرنا چاہتے ہیں, تو اب بھی ہم اس پر قائم ہیں. اگر اسرائیل جو ہے 67 کی والی پوزیشن پر واپس آ جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. ناظرین, آپ نے نقوی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. آج پورے ایران اسلامی میں صہیونیوں کی مذمت اور مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلوس نکالے گئے, مظاہرے کیے گئے, اور اس میں جو قرارداد پاس کی گئی ہے اس میں صاف اور واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو لوگ صہیونی حکومت سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں اور اس سے تعلقات کو معمول پر لانے کی باتیں کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے اردو TV@IRIB.IR. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.